نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، خواتين إسلام، برادران إسلام، خواتين زیادہ ہونے کا علم ہوا اس لیے ان کو پہلے خطاب کیا. عام طور پر یہ تأثر ہے اور یہ وجہ ہے کہ سیرت کے موضوع پر جب جلسہ ہو تو کسی ایک مقرر سے استفادے کے بجائے کئی مقررین کرام کو بلانا چاہیے، کیونکہ سیرت کا پہلو ہے ہی ایسا. ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایسی وسیع ہے، ایسی عظیم ہے، ایسی ہما جہتی ہے اور ایسی باکردار اور باوصاف ہے کہ اگر ایک ایک پیغمبر کے اوصاف اور کردار اور اخلاق اور سیرت کو بیان کرنے کے لیے ہی کوئی پوری جماعت جمع ہو جائے اور بیان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. تو سارے پیغمبروں کا جو مجموعہ ہے، بھلا اس کے بارے میں کوئی جماعت کیسے حق ادا کر دے گی؟ تو جو امام الانبیاء ہیں، جو سردار انبیاء ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو عالمی نبی ہیں، اور عالمی نبی ہونا اولیت کے اعتبار سے بھی اور آخریت کے اعتبار سے بھی ہے. کنت نبیاً و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی ہو چکا تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی ان کا پتلا ہی تیار ہو رہا تھا، اس وقت میں نبی ہو چکا تھا. تو اولیت کے اعتبار سے اور ظہور میں آخریت کے اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، عالمی نبی، سارے عالم کے لیے، علاقوں کے اعتبار سے سارے عالم، زمانے کے اعتبار سے قیامت تک کا زمانہ. اس لیے کوئی ایک مقرر نہیں بلکہ دس مقرر نہیں بلکہ سینکڑوں مقرر اور ہزاروں مقرر جمع کر لیے جائیں اور پھر ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر کچھ سننا چاہیں تو بھی تشنگی باقی رہ جائے گی. ببیرت تشنہ مستقی و دریا ہم چنا باقی، کہ دریا جو کا تو باقی رہے گا، نہ حسن شغایت دارت، نہ سعدی را سخن پایا، نہ ان کے حسن کو انتہا ہے اور نہ سعدی کے بس میں ہے کہ ان کے بارے میں گفتگو کر سکے، تو یہ باب تشنہ کا تشنہ رہ جائے گا. اس لیے میرا تجربہ یہ ہے کہ عام طور پر سیرت کے جلسے میں ایک سے زیادہ لوگوں کو بلا کر سنا جاتا ہے تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال مبارکہ سامنے آئیں. لیکن ایک دوسرا تجربہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کئی مقررین جمع ہو جاتے ہیں تو پھر سننے سنانے کے اندر اخلاص اور استفادے کا ماحول رہنے کے بجائے تقابل کا ماحول، کون کیا بولا، کیسا بولا، یہ بات رہ جاتی ہے. اس لیے مجھے کبھی اس سے مناسبت نہیں ہوئی کہ ایک سے زیادہ تقریریں ایک موضوع پر ہوں، اور دوسروں کی طبیعت چلے نہ چلے الگ بات ہے، میری طبیعت بالکل نہیں چلتی اور موقع کی مناسبت سے میں مناسب بھی نہیں سمجھتا. اس وجہ سے میں اگر دوسرا کوئی پروگرام نہیں ہے اس کے ساتھ میں تو ہمارے شیری بیان حضرت مولانا عابد خان صاحب دامت برکاتہ ان سے گزارش کروں گا کہ وہ سیرت کے اس مبارک پہلو پر ایک بصیرت افروز انداز میں کچھ گفتگو کریں. بہت سے ساتھی کچھ مجھ سے بھی سننا چاہتے تھے مگر میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی سناؤں گا، ایک تو میری موڈ بھی نہیں ہے اور یہ ہے کہ میں ان کو پہلے بھی بولا تھا ہمارے ساتھیوں سے کہ میں دو آدمیوں کے ساتھ نہیں، میرے کو کوئی قوالے کا پروگرام کرنا نہیں ہوتا ہے، میں ایک دین کی بات ہے، میں بھی سنوں محبت سے، آپ بھی سنو، تو اس طریقے سے انشاءاللہ افادہ استفادے کی راہ زیادہ اچھی ہوگی. تو میں اپنی ان مختصر سی گزارشات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اگر کوئی اور موضوع نہیں ہے بیچ میں تو پھر ہمارے جو حضرات سنیں گے عابد خان صاحب کو انشاءاللہ تعالی وہ خود ہی اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بھئی اچھا ہی ہوا، ایک آدمی کی بات ہم نے سنی بصیرت کے ساتھ، یہ زیادہ اچھا ہوا، اور جو سنا ہوا ہے وہ جانتا ہے اور مشکہ آنست کے خود وہ تو خود ہی بولے گا، اس لیے مزید تعارف کی ضرورت نہیں ہے نہ اس کی گنجائش ہے. انشاءاللہ
میں بس دعا فرمائیے کہ اللہ پاک کو خیر کی بات کا حلوا دے اور اللہ کرے کہ ہمارے مفتی صاحب دعوت برکاتوں کو اللہ کچھ انشرہ دے دے تو انشاءاللہ کچھ بات ہو جائے گی. جو کیفیت مل صاحب کی ہے اس سے زیادہ اس مسئلے میں معذور ہوں، باقی محبتوں میں اور اس عقیدت کے جذبے میں کہ اس مبارک موقع پر یا اس جذبے کی فکر کرنے والوں کی مجاہدوں کی قربانیوں میں کوئی انوار ہو تو اللہ اس میں ہمیں بھی شریک کر دے، اس جذبے سے حاضری ہو گئی، اللہ پاک بہرحال خیر کا معاملہ فرمائے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم.
مل جائے،
تو ان چیزوں کی انتہا پر رہنے والوں کے تذکرے قرآن نے کیے اور قرآن پاک کے ذریعے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سمجھا دیا کہ دیکھو یہ شکلیں تو فرعون کو بھی ملی, قارون کو بھی ملی, تو شکل کے ذریعے سے انسان نہیں بنتا بلکہ عمل کے ذریعے سے انسان بنتا ہے. اسی انبیاء علیہ السلام اور سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی بنیاد یہ رہی کہ کسی طرح انسانوں کی زندگی عمل کے اعتبار سے صالحیت پر اور پاکیزگی پر پڑ جائے, اور صالحیت کا راستہ یہ ہے کہ وہ عمل محض اللہ کی رضا کے لیے ہو. اپنی زندگی کے مقصد کو آج بھی پہچانے یہ پیغام سیرت رہا کہ بھئی تم کیا ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے, تم اپنی زندگی کی ذمہ داری کو سمجھو, اور زندگی کی ذمہ داری کھانا پینا پہننا اوڑھنا اور رہنا سہنا اور خواہشات زندگی کا پورا کرنا نہیں ہے. یہ چیزیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی دنیا میں ہو رہی تھی. جن کو مل گیا وہ عیش و عشرت میں تھے, جن کو نہیں مل گیا وہ ظلم و زیادتی میں تھے, اور جن کو نہیں ملا وہ حسرت و یاس میں اپنی زندگی کو گزار رہے. تو یہ شکلیں نبی کریم بھی تھی اور قیامت تک یہ شکلیں قائم رہیں گی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بنیاد نہیں بنائی بلکہ بنیاد ہی بتلائی کہ دیکھو یہ زندگی عارضی ہے, مختصر ہے, چند روزہ طور پر تم اس دنیا میں بھیجے گئے ہو, اور اس زندگی کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے دیا ہے کہ تم اللہ کی ذات کو پہچانو اور اپنی آخرت کو سمجھو اور انسانوں کو اس پاکیزہ راستے پہ ڈالنے کی محنت کرو. نتیجے میں جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہیں وہ سیرت پاک کا مرقع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونے بتلا دیے مردوں میں, عورتوں میں, بچوں میں, بوڑھوں میں, کہ جب زندگی کے اندر اس ایمان آتا ہے, اسلام کے گودوں کے اندر پرورش کے اسباب بنتے ہیں اور دین کو اللہ کی نعمت سمجھ کے زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے, تو پھر ان کی سوچ کیا ہوتی, ان کی سمجھ کیا ہوتی, ان کی فہم کیا ہوتی. اب وہ فہم کے نمونے صحابہ کرام بنے اور ان کی زندگیوں کو بتلایا کہ سیرت پاک کی برکتیں کیا ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یعنی مناقب کے اعتبار سے اور مناسب کے اعتبار سے, تو جیسے ابھی ہمارے حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہم نے فرمایا کہ کسی ایک شعبہ سیرت پاک کے اوپر آدمی کے لیے نہ دن کافی ہے نہ رات کافی ہے, شاید پورے عالم میں کتب خانوں میں سیرت پاک سے زیادہ کسی اور عنوان پر کتابیں نہیں ملیں گی کہ کوئی آدمی کسی شعبے پہ لکھے گا اس کے تھیسس ہو, مقالے ہوں, کتابیں ہوں, تو اس کی ایک انتہا ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر آج 1500 برس سے ہر زبان میں, عربی میں, اردو میں, انگریزی میں اور دنیا کی اور مختلف زبانوں میں سیرت پاک کا کام چل رہا ہے اور اس کے اوپر کتب خانوں کے کتب خانے ایک ایک شعبے میں بھرے جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود پھر بھی حسرت رہتی ہے کہ کوئی اور سیرت پاک کو کسی اور انداز سے سامنے لا لے, کسی اور ندرت سے پیش کر دے. تو یہ سلسلہ تا قیامت قائم بھی رہے گا, یہ خود اعجاز ہے سیرت پاک کا. تو اب ایسی سیرت طیبہ کے سلسلے میں بقول علماء امت کے کہ ایمان کی جو قیمت ہے اور مومن کا جو مقام ہے, سارے دنیا کے انسان مل کر ایک مومن کے مقام کو نہیں پہچان سکتے اور تمام مومنین مل کر ایک نبی کے مقام کو نہیں پہچان سکتے اور تمام انبیاء مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں جان سکتے. وہ تو اللہ ہی جانتا ہے جس نے آپ کو مقام و منصب عطا فرمایا. تو ایسی ذات بابرکت سے ہماری زندگی کا کیا جوڑ ہے؟ ہماری زندگی کا جوڑ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ محبت بھی ہو, آپ کے ساتھ عقیدت بھی ہو, آپ کے ساتھ اطاعت بھی ہو اور آپ کی وہ اتباع کے اندر ہماری زندگی کو گزارنا بھی ہو. یہ گویا سیرت پاک کا حاصل ہے. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے جس کا خلاصہ یہ کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ کما قال, کہ جس نے مجھ سے محبت کی تو میری محبت کا پیمانہ یہ ہے کہ جو میری سنتوں پر چلا بس وہی میں مجھ سے محبت کرنے والا ہے. اور اب قیامت یہ ہے کہ سیرت کا, محبت کا اور آپ سے تعلق کا دعویٰ اور اس کے شور شرابے اور اس کے اوپر بلند اور دو باغ ہماری زندگی کے دعوے ایک طرف ایک کونے میں ہے اور دوسرے کونے میں اور دوسری جانب اگر دیکھو تو سنت کیا ہے, سیرت پاک کے مطابق زندگی کیا ہے, ہماری سوچ کیا ہے, ہماری فکر کیا ہے, تو اس سے ہماری زندگیوں کو کوئی جوڑ نہیں.
اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونے صحابہ کا بدلا دیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو سیرت پاک کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑ بٹھایا. تو ان کی محبتیں صرف سنت کا مطلب سنت نمازوں کا پڑھ لینے کی حد تک نہیں تھا بلکہ پوری زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھالا تھا کہ دیکھنا کس طرح سے اور سوچنا کس طرح سے. اب آج آدمی غور کر کے دیکھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی اور امت کو سکھلائی اور اس کے اندر یہ بات بتلائی کہ اللہم اجعل وسابس قلبی خشیتک وذکرک, کہ یہ دعا اپنی امت کو مانگنا سکھلایا اور صحابہ کو بتلایا اور خود مانگ کے دکھلایا کہ اللہ تو میرے دل کے وسوسوں کو اور میرے دل کی چاہتوں کو اپنا خوف اور اپنی یاد بنا دے. اب آج ایک ایمان والے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھو تو 100 میں 95 بلکہ 99 نکل جائیں تو بھیجا نہیں ہے کہ یہ پوچھو کہ بھائی ہماری تمنا کیا ہے اور ہماری چاہتیں کیا ہیں. تو انسان یہ کہے گا صاحب میری تمنا یہ ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو جائے, میری تمنا یہ ہے کہ میرا چھوٹا مکان بڑی شکل میں تبدیل ہو جائے, میری تمنا یہ ہے کہ میرا پرانا مکان نیا بن جائے, میری تمنا یہ ہے کہ وہ نگاہوں کو جاذب کرنے والا اور متاثر کرنے والا فرنیچر میرے گھر میں آ جائے, میری تمنا یہ ہے کہ اونچی اونچی سواریاں اور شاہی چیزیں میرے قبضے کے اندر آ جائیں. تو میرے دوستو یہ تمنائیں بنیوں کے اولاد میں اور یہود و نصارہ کی زندگی میں بھی موجود ہیں. اگر یہ تمنا ہم میں ہے تو ابھی ہمارے خیال کے اندر اور ہماری سوچ میں سیرت داخل نہیں ہوئی. ہماری سوچ میں یہودیت موجود ہے, ہماری سوچ میں بت پرستی موجود ہے, ہماری سوچ میں مادیت موجود ہے, ابھی نبوت کی کوئی جھلک اور انوار نہیں پڑے. اب نبوت کی جھلک جن کے اندر تھی ان صحابہ کو دیکھو, ان اولیاء کاملین کو دیکھو, ان کی تمناؤں کو دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کہ ان کی تمنائیں کیا تھی. کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کی سینے کو چیر کے دیکھ لیا جائے. تو ان کی تمنا یہ تھی کہ اللہ کا دین دنیا میں پروان چڑھے, پیغام نبوت دنیا میں عام ہو اور ہماری جان و مال کا نظرانہ اس دین کی محنت کے اوپر لگ جائے. وہ ان فکروں کو سوچتے بھی تھے, اس کے اوپر عمل کرتے بھی تھے, اس پیغام نبوت پر کو اپنی زندگی میں ڈالتے بھی تھے. اسی راستے پہ صحابہ کی زندگیاں چلی, اسی راستے پہ اولیاء امت کی زندگیاں چلی کہ اہل اللہ ایک ایک قدم پر ایک ایک سنت کو سامنے رکھ کر چلتے تھے. اسی لیے حضرت پیران پیر قطب ربانی سید الطائفہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خبردار خبردار, اگر تو کسی انسان کو اس حالت کے اندر دیکھ لے کہ وہ اپنی سواری کے طور پر شیر کو مسخر کر لیا ہے اور گھوڑے کی جگہ پر سانپ کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور ہواؤں میں اڑتا ہوا جا رہا ہے, تو اس کو اللہ کا ولی سمجھنا میں دھوکے میں نہیں پڑنا. خبردار خبردار, جب تک کہ اس کی زندگی کو سنت کی اتباع میں نہ دیکھے اس وقت تک اس کے بارے میں تو ولایت کے دھوکے کے اندر نہیں پڑنا. اور آگے کہہ دیا کہ یہ کام تو شیطان بھی اپنے مکر و فریب سے کر سکتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو شیطانی اعمال میں بھی آدمی کر سکتا ہے. اور انسان کی کمزوری یہ ہے کہ جب یہ محبت رسول کی حقیقت سے محروم ہوتا اور اتباع کی استقامت اس کی زندگی کے اندر موجود نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں یہ صرف آنکھوں دیکھی چیزوں کی شکلوں کے بدلنے سے دھوکے میں پڑ جاتا ہے. اسی لیے ان دھوکوں سے ان اہل اللہ نے نکالا, بڑے بڑے عارفین امت نے ان باتوں کو کہہ دیا کہ بھئی دھوکے میں کیا پڑتے. اگر یہاں تک کہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ نے فرمایا تم اونچے محلات سے متاثر ہوتے ہو, ارے اونچے محلات کے اندر تو چپکریاں بھی رہتی ہیں, چچندر بھی رہتے ہیں اور یہ بھی تو اس میں زندگی گزارتے ہیں. اگر یہ چیزیں متاثر ہونے کی ہیں تو تم ان کو باعزت قرار دو تم بجائے اپنے آپ کو عزت والے قرار دینے کی. اور انہی چیزوں کو بڑے بڑے عارفین امت نے کہہ دیا اور آج بھی عقل دوڑا کر دیکھیں کہ بھائی کار سے چیزوں سے, تو بھائی ایک شریف آدمی ہے پیدل جا رہا ہے جس کے پیر میں جوتیاں نصیب نہیں ہیں, اور ایک کتا ہے جس کو رات دن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے کتے ہیں جن کے گلے میں سونے کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں اور جو اے سی کی کاروں میں بیٹھے ہوئے اپنا زبان لٹکائے ہوئے گویا شیشے کے پاس دروازے کے پاس جھانکتے ہوئے اندر بیٹھے ہیں, اور ان کو کھلانے والے وہ اندھے انسان جن کو کوئی حقیقت کی تمیز نہیں اور حلال و حرام کا مزاج نہیں, وہ ان کو روزانہ 100-100 روپے اور 200-200 روپے کا گوشت کھلا دیتے ہیں. تو گوشت کھا کر اور کاروں میں پھر کر اور سونے کی زنجیریں پہن کر کتا کتا ہی رہے گا اور انسان انسان ہی رہے گا. یہ نہیں کہ صاحب چونکہ یہ بیٹھا لہٰذا یہ بہت باعزت و بلند ترین مقام پر آ گیا اور یہ بے عزت و بے قیمت عزت بن گیا، بلکہ عزتوں کی بنیاد آدمی کے اقدار پر ہے، اس کے اوصاف پر ہے، اس کے اعمال پر ہے. اس لیے انبیاء اور انبیاء کے سردار آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنتیں رہی، وہ محنتیں سیرت طیبہ کی یہ رہی کہ انسانوں میں میری محبت کی پہچان یہ ہو کہ ان میں اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے اور ان کی زندگی آخرت کو پہچان کر اپنے آپ کو چلانے والی بن جائے. نتیجہ یہ تھا کہ وہ مٹھی بھر طبقہ جو مکہ مکرمہ میں ابتدا میں اور مدینہ طیبہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے دور میں ساتھ رہا، ان کی زندگیوں کی سوچ بھی، ان کی فکر بھی، ان کا عمل بھی، ان کے کردار بھی وہ بنے کہ جس کے نتیجے کے اندر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مردوں پہ کیا اثرات پڑے، عورتوں پہ کیا اثرات پڑے، بچوں پہ کیا اثرات پڑے. بھائی عام زندگی میں تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ صاحب غربت تھی، مجبوری تھی، معذوری تھی. نہیں، وہ دور جب کہ خلافت قبضے میں آ گئی اور وہ دور جب کہ حکمرانی کا اختیار اور اقتدار آدمی کے پاس میں آ گیا اور وہ دور جس کے اندر آدھی سے زیادہ دنیا میں اسلام کا اور مسلمان کی توتی بولنے لگ گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے دنیا گویا تاثر لینے لگ گئی اور جس دور میں 900 شہر اسلام میں داخل ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو کتنی بڑی وسعت اسلامی زندگی کو اور اسلامی حکمرانی کو نصیب ہوئی. اس کے باوجود جب اتباع تھی اور سیرت طیبہ کی روشنی کے اندر اپنی زندگی کو بنانا تھا تو رات کا وقت ہے اور اندھیرے کے اندر امیر المومنین تنہا گشت کر رہے ہیں، نہ کوئی آگے پیچھے حشم و قدم ہے اور نہ کوئی اس طریقے سے جو ہے اپنی حفاظتی چوکی داری کے دستے موجود ہیں اور نہ کوئی متعین رستے ہیں کہ اس رستے سے جائیں گے، اس رستے سے آئیں گے. بلکہ ایک تو اس سیرت نے دل کے اندر اس یقین کو بنایا تھا کہ زندگی کے بنانے والے اور بگاڑنے والے ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے زندگی نہیں بنتی. اس سیرت کا پہلا پیغام تھا اور محبت کی پہلی پہچان تھی اور ہدایت کی بنیادی گویا راستہ یہ تھا کہ آدمی اللہ کی ذات عالی کی معرفت پر کم سے کم اس درجے میں جم جائے کہ زندگی کا بنانا اور بگاڑنا ایک اللہ کے قبضے میں ہے اور وہی اللہ حفاظت کرتا ہے، اسی اللہ کے قبضے میں ہلاکت ہے. لہذا ہلاکت سے بچنا ہے تو اللہ کو پہچانو، حفاظت پہ چلنا ہو تو اللہ کو پہچانو. اس راستے سے انسانوں کی زندگی کے بنانے کا سانچہ سیرت کے راستے سے امت کو ملا. اب نتیجہ یہ تھا کہ یقین بھی اللہ کی ذات پر جمع تھا اور زندگی بھی ان فکروں پر آئی تھی. اب میں آپ سے کیا اس درجے اللہ کی ذات عالی پہ یقین بنا، چونکہ طبی نقطۂ نظر سے آپ کا یہ ماحول ہے اور یہ واقعہ بر وقت اللہ نے دل میں ڈالا تو میں عرض کروں، جسے بنوں ہم مذاکرے کے اندر لاتے ہیں کہ ایک صحابی کے پیٹ میں درد ہوا اور پیٹ میں درد ہوا تو انہوں نے کہا مجھے شہد پلا دو، اس لیے کہ اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے. اب شہد پلایا گیا تو دست اور آنے لگے اور طبیعت اور خراب ہونے لگی، تو فرمایا اور تھوڑا شہد پلا دو. شہد پلایا گیا تو پھر اور دست میں اضافہ ہو گیا اور پھر طبیعت میں بے چینی ہو گئی. کسی دیکھنے والوں میں بچوں میں سے کسی نے کہا کہ ابا جانی کیا کر رہے ہو، شہد پیتے جا رہے ہو، شہد بگڑتے جا رہی. تو چہرے کا رنگ بدل گیا اور کیفیت میں ایک تغیر آیا اور ایک دم بڑے جلال کے ساتھ اس بات کو کہا کہ خبردار خبردار، آئندہ اسی بات کہنے سے اپنی زبان کو روکنا. یاد رکھو اگر شہد کے پیتے پیتے میں مر بھی جاؤں تو میرا پیٹ جھوٹا ہے اور اللہ کا فرمان سچا ہے. تو اس سطح پر کیفیت بنائی گئی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں نے، یقین کی اس سطح پر امت کو اٹھایا تھا اور ایسے اٹھایا تھا کہ پھر رسالت کے یقین بھی امت کے اندر اسی محبتوں کے ساتھ، اسی عقیدت کے ساتھ اس کمال پہ پہنچا کہ ایک خاتون ہے اور اس کا دودھ پی کر بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور فطرتاً ماں کو اس بچے سے زیادہ محبت ہوتی جو اس کی گودوں میں پلتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے. نتیجے میں بچے کی جدائی شاخ گزری، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی، تالیف قلبی میں گویا کہ وقی کے قبرستان تک تشریف بھی لے گئے اور جانے کے بعد میں دفنانے میں شریک بھی رہے اور واپس آ کے دیکھا تو ماں غمزدہ ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آپ نے تسلی دے کے فرمایا اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو اور صبر و رضا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو، یہ پروردگار عالم کی گویا امانت تھی، خلاصہ تھا جو آپ نے جو کچھ بھی سمجھایا. اور یہ فرمایا اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے بچے کو جنت کی کیاریوں میں کھیلتا ہوا دکھلا دوں اور حوروں کی گودوں کے اندر پلتا ہوا دکھلا دوں تاکہ تجھے تسلی ہو جائے کہ اللہ نے تیرے بچے کو کہاں رکھا ہے. اتنا کہتے ہی صحابیات کہتے ہیں کہ بس اس عورت کے آنسو تھم گئے، چہرے کا غم بدل گیا اور کیفیت سکون کی تاری ہو گئی اور آگے بڑھ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس بس آپ کا کہنا میرے سکون کے لیے کافی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکوت فرمایا. پاس رہنے والی عورتوں نے کہا اللہ کی بندی تو نے کیسے قیمتی موقع کو کھو دیا, بار بار یہ پیشکش تھوڑی بارگاہ نبوت سے ملتی, اگر تو چاہتی تو دنیا میں بیٹھے بیٹھے جنت کے مناظر دیکھ لیتی اور جنت کی کیاریوں میں حوروں کی گودوں میں اپنے بچے کو پلتا اور کھیلتا دیکھ لیتی. تو نے ایسے قیمتی موقع کو ضائع کر دیا اور بس بس کہہ دیا. تو پلٹ کر اس خاتون نے باقی خواتین سے ان عورتوں سے یہ کہا کہ چپ ہو جاؤ, ہو سکتا ہے دیکھنے میں میری آنکھیں غلط دیکھیں لیکن کہنے میں آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا, مجھے آپ کے فرمانے پہ تسلی ہو گئی. تو میں امت کی عورتوں میں اس درجے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ یقین تھا. اس یقین کے نتیجے کے اندر جب وہ اولاد جیسی نسبت کے اوپر بھی آقا کی بات پہ یقین کرتے تھے تو ان کی نمازوں کا مرتبہ کیا ہوگا, ان کی تلاوت کی کیفیت کیا ہوگی, ان کے درود پاک کے پڑھنے کی حلاوت کیا ہوگی, ان کے گناہوں پر ندامت کا جذبہ کیا ہوگا. اب ان کی زندگیوں کے انداز ایسے بدلے تھے تو سیرت کے یہ نمونے اور محبت کے یہ عملی نظارے اور اطاعت کے یہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور آپ کے افکار کی فکریں ہماری زندگی میں آ جائیں. اب جب ان محبتوں پر اٹھے تھے تو ان کی محبتیں زمانی جمع خرچ کی نہیں تھی, اس زمانے کی قیامت اور اس زمانے کا طوفان بدتمیزی جو کہہ لو وہ یہ ہے کہ ہماری زبان پر محبت کے نعرے ہیں اور ہماری زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے مظاہرے ہیں. ہم جانتے ہی نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کیا, کر رہے ہیں کیا. ہم زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ہمارے گھرانوں میں یہودیت پل رہی ہے, نصرانیت کی پرورش ہو رہی ہے, بے دینوں کے راستے پہ ہماری اولاد کی زندگی کی سوچ فہم بن رہی ہے اور کبھی ہم اسے سوچنے کو تیار نہیں کہ ہم کس اللہ کے ماننے والے اور کس آفا کی غلامی میں زندگی کے چلانے والے ہیں. ہماری تمنا کیا ہونی چاہیے, ہماری فکریں کیا ہونی چاہیے, جب کہ یہی کلمہ ہے اور یہی دین ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں سے امت کو ملا تھا. تو صحابہ کے اس مبارک طبقے نے دکھلا دیا کہ ان کی برکتیں ان کی زندگیوں میں کتنی آئیں, اتنی آئیں اتنی آئیں کہ ایک عورت اپنے گود میں پلنے والے بچے کو دودھ پلا کر اس کو تھپکیاں دیتی اور اس کے لیے ترانے پڑتی, گیت گاتی, لوریاں دیتی کہ میرا بچہ سو جائے. تو ان لوریوں کے جو کلمات ہوتے, جو اشعار ہوتے, ان کے تراجم کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے کہ اللہ یہ میرا لال کب جوانی کی عمر کو پہنچے گا اور اس کے سینے میں آپ کی عظمت اور آپ کے نبی کی محبت کس طرح گرمائے گی, اور کاش کوئی دنیا کے اندر اسے باطل کے معرکے کا موقع مل جائے اور یہ سینہ سپر ہو کر تیرے نام پر اور تیرے دین کے غلبے پر چل پڑے اور دین کے غلبے کے اندر تو اس کی محنتوں کو قبول کرے, اور اگر تیرے راہ کی شہادت اس کو میسر آ جائے تو اللہ وہ گھڑی کتنی قیمتی ہوگی جس گھڑی آپ مجھے شہید کی ماں بننے کی عزت عطا فرمائیں گے. تو وہ ان تمناؤں کے ساتھ گودوں کی اولاد کو پالتے تھے. اب ہم تو ان تمناؤں کے ساتھ کہ یہ روٹی کا کمانے والا, یہ مال کا حاصل کرنے والا, یہ چیزوں کا جمع کرنے والا, تو یہ تمنا ہے تو بنیوں کی اولاد کی تمنا ہے, اور وہ تمناؤں پر آج ہمارے دل و دماغ ظلم و ظلمتوں میں گھر گئے تو ہمیں محبت رسول کی صحیح گویا جھلک ہی نہیں پڑی اور اس راستے کی کیفیات سے ہماری زندگیاں خالی رہ گئی. تو میرے دوستو اللہ کرے کہ اللہ پاک ہمیں اطاعت پر, ہمیں محبت پر, ہمیں اعمال نبوت پر جمنے والا بنا دے جس راستے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اٹھایا تھا. تو سیرت پاک کا راستہ یہی ہے کہ ایسی زندگیاں بنی تھی کہ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کے زمانے میں ہے اور جبکہ آپ کی زیر اثر اور زیر نگی 900 شہر اور علاقے آپ کے ماتحتی میں آ چکے ہیں اور گویا دنیا کے ایک تہائی حصے کے اندر آپ کے اثرات چل رہے ہیں, اور اس زمانے میں آپ کا حال یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں اس یقین کی بنیاد پر کہ میرے اللہ میری حفاظت کرنے والے ہیں اب تنہا نکلتے ہیں مخلوق خدا کی ضرورتوں کو دیکھنے کے لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت کے دن میری پکڑ ہو جائے اور رعایا کے حال احوال سے میں بے خبر رہوں, اور چلتے چلتے مدینے کے کنارے پہ پہنچے تو وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ کوئی اجنبی نظر آ رہا جو مدینے کا رہنے والا نہیں ہے اور وہ وہاں پر بیٹھا ہے اور وہاں پر کچھ بچے اس کے ساتھ ہیں, وہ رو پلا رہے ہیں. اب انہوں نے پہنچ کے پوچھا کہ بڑے میاں اتنی رات کو یہاں کیسے ہیں؟ اس نے کہا بھائی جاؤ اپنا کام کرو, میں اپنی پریشانی میں لگا ہوں. وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ امیر المومنین ہے, یہ حضرت عمر ہے. اب جب یہ کہا تو انہوں نے محبت سے پوچھا, کہا کہ بھائی میری بیوی درد زہ میں ہے اب میں پردے کی اوٹ میں اسے لٹا رکھا ہوں, بچوں کو ادھر سنبھال رہا ہوں, میں اپنی پریشانی میں ہوں. اب تم کدھر آ گئے کہ مجھ سے اتنی رات کو الجھ رہے ہو؟ اب یہ مجھ سے کوئی جواب بھی نہیں دیا, چپ چاپ دبے پیر گھر آئے, وقت کی ملکہ کو اٹھایا. اب عورتوں کے اندر محبت رسول کا اور سیرت طیبہ کے نمونے بننے کا یہ انداز تھا کہ اب یا تو یہ ہے کہ بھئی دو پیسے آ جائے تو کوئی کام ملازم کے بغیر نہیں ہوتا اور دوسروں کی خدمت کے بغیر نہیں ہوتا, اور وہ خلافت کی اس ذمہ داری پر اور اس منصب کی تاجداری پہ بیٹھے ہیں. لیکن حال یہ ہے کہ آ کر اپنی ملکہ کو اٹھایا آدھی رات کو. اب اس نے کہا کہ کیا بات ہے امیر المومنین؟ کہا اٹھو اٹھو, ایک نیکی بنانے کا اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی گویا حفاظت کا, اپنی زندگی میں سامان جمع کرنے کا موقع مل گیا, یہ منشا تھا ان کا. اب کہا کہ کہاں چلنا ہے؟ کہا کہ ایک عورت ہے, درد دہ میں ہے, چلو شاید اس وقت اس کی خدمت اللہ کو ہماری پسند آ جائے تو اللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. کون کہہ رہے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے اور سادوں کو مزدور مقبر صادق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت سنائی ہے. پھر یہ بھی فرما دیا کہ مجھ پر سلسلے نبوت کو ختم کر دیا گیا ورنہ میرے بعد عمر نبی بنائے جاتے, یہ خوشخبریاں بھی دی. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود حال یہ ہے کہ ایک ایک نیکی کے طلبگار ہیں اور اللہ کے نبی کے پیغام کو ایک ایک فرد تک پہنچانے کے لیے بے چین ہے. جس طرح خدمت کر کے پہنچا دو, محبت کر کے پہنچا دو اور اپنے آپ کو بے قیمت کر کے پہنچا دو. اب اس حالت کے اندر رات میں اپنی ملکہ کو اٹھایا, سامان بیت المال سے نکلوایا, کچھ چربی نکلوائی, کچھ ستو نکلوائے, کچھ چیزیں لی. اب غلام کہہ رہا کہ مجھے دے دو, تو کہا کہ نہیں, قیامت کے دن میرا بوجھ مجھے اٹھانا ہے, میں اپنے بوجھ کے ہلکا کرنے کے لیے میں خود لے کے چلنا چاہتا ہوں. تو وقت کا بادشاہ ہے, کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے, اور بلکہ آج کل کے بادشاہ ان کی خاک اور دھول کو نہیں پہنچ سکتے. ظاہری مرتبے اور عظمت و تقدس کے اعتبار سے بھی وہ مقام تھا, روحانی مراتب تو تھے ہی تھے, لیکن یہ ساری چیزیں ظاہری بھی تھی. لیکن اس حالت کے اندر اس سارے بوجھ کو خود اٹھایا اور چلے, اور چلتے ہوئے اس آدمی کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں اپنی عورت کو لایا ہوں, یہ تمہاری عورت کی خدمت کرے گی, اسے اندر بھیج دو اور میں لکڑیاں جمع کر کر پھونک مارتا ہوں اور کچھ آگ لگاتا ہوں تاکہ اندر گرم پانی بھیج دوں تاکہ تمہاری عورت کے لیے سہولت ہو, اور پھر ان بچوں کے لیے کچھ ہریرا تیار کرتا ہوں تاکہ یہ بھوکے بچے پریشان نہ ہوں. یہ کہہ کر آپ نے ادھر چولہا سلگایا اور ادھر اس کے اندر آگ کو وہی قادمی میں کہتا ہے اجنبی, میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی گھنی داڑھی کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا اور یہ بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں لگا رہے ہو چولہے کو روشن کر رہے ہیں, اور ادھر پانی گرم کر کے اندر دے دیا, ادھر ہریرا بنا کر بچوں کو پلایا اور ان کو بہلایا. تھوڑی دیر میں اندر سے آواز آئی, امیر المومنین اپنے ساتھی کو اولاد ہونے کی خوشخبری پہنچا دیجیے کہ اللہ نے ان کو بچہ عطا فرمایا. امیر المومنین کا لفظ سن کر ابھی کام گیا اور اس کا بدن تھر تھرا گیا. اس نے کہا امیر المومنین اور میری یہ خدمت, آپ نے پیٹ سبق تو فرمایا کہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, عمر بھی تیرے جیسا انسان ہے اور قیامت کے دن اسے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے. میں اپنی آخرت کے لیے آیا ہوں, میں اپنے نبی کی اتباع میں کہ وہ اس راستے پہ ہم کو ڈال گئے, میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں, لہذا تم سہولت سے رات گزار لو اور صبح آنا تو میں انشاءاللہ تمہارے بچے کا وظیفہ مقرر کر دوں گا اور تمہارے رہنے کا ٹھکانا بنا دوں گا. تو یہ عملی نظارے سیرت پاک نے دکھلائے کہ محبت کرنے والے وہ تھے جنہوں نے اس طرح سے زندگی کو گزارا اور اپنے نبی کی محبوب کی محبت کو لوگوں کے اندر منتقل کرنے کے لیے اپنی زندگی کے عملی نمونے پیش کیے. اس میں وقت کی عورتوں نے اور وقت کی ملکہ نے یہ کردار ادا کیا, اور یہ بات بتلائی کہ ہم بھی اس محبت کے اندر محتاج ہیں اور آقا کی محبت کے ہم امین اور محافظ ہیں. لہذا اس کے لیے نہ رات دیکھتے ہیں, نہ دن دیکھتے ہیں, نہ ملکہ کے ہونے کو دیکھتے ہیں, نہ عیش و عشرت کے اس مقام پہ رہنے کو دیکھتے ہیں. ہم تو ہر وقت اپنی نسبتوں کو مٹا کر اللہ کو راضی کرنے اور آقا کی خوشنودی والے اعمال اپنی زندگی میں جمع کرنے میں چلتے ہیں. ان فکروں پہ میرے بھائی اور میرے بزرگوں اور ہماری محترم دینی ماں اور بہنوں, اس امت کو تیار کیا گیا. تو آج بھی پیغام سیرت یہی ہے کہ سیرت کے ذریعے سے ہماری زندگی کے اندر ایک طرف آقا کی محبت کی وہ لپیٹیں پیدا ہو جس سے اعمال کی قوت پیدا ہو، اور دل کو جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محنت بنایا، ہمارے قلوب دنیا کی ناپاکیوں سے پاک ہوں، اور ہمارے قلوب اللہ کی عظمت اور آقا کی محبت سے لبریز ہوں، اور ان فکروں کے اوپر ہم آئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک کے اس پیغام نبوت کو اور اس پیغام ہدایت کو پہنچانے کے لیے کن کن محنتوں میں اپنے آپ کو بھلایا اور کیسے اعمال میں اپنے آپ کو تھکایا، ان فکروں کے اندر ہماری بھی زندگیاں چلے، اور ہم بھی اس حیا کے، پردے کے، اور اپنے شرم کے، اور اپنی پاک بازی کے اس راستے کے نمونہ بن کر اپنی زندگی کو گزارنے والے بنے جس راستے پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مردوں اور عورتوں کو چلایا، تو ان کی نسلوں میں دیندار بنے، ایمان کے علم بردار بنے، آخرت کے ترجمان بنے، کب بنے؟ جبکہ یہ امت کی ماہوں میں وہ دینداری، وہ تقویٰ و طہارت، وہ فکر آخرت، وہ ساری چیزیں آئیں جس راستے پہ آپ نے امت کے مردوں اور عورتوں دونوں کو اٹھایا تھا، تو نتیجے میں ان کی اولادیں بچپن سے ایمان کو پہچانتی، آخرت کو جانتی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں آتا ہے کہ جس وقت آپ فرماتے میں بچہ تھا اور چھوٹا تھا، اور اس زمانے میں کبھی ہمارے گھر میں کھانا ختم ہو جاتا اور کوئی چیز باقی نہیں رہتی، وہ چولہا بجھ جاتا، تو میری ماں مجھ کو قریب بلا کے کہتی کہ بیٹا نظام الدین، تم اللہ کے مہمان بنا دیے گئے۔ تو فرمایا اللہ کے مہمان بننے کے تصور سے مجھے وہ خوشی ہوتی جو عید میں تصور میں نہیں آتی، اور اتنی لذتوں کے اندر میں گویا اپنے آپ کو ڈبو دیتا کہ جب کئی کئی مہینے گزر جاتے اور گھر کا چولہا جلتے رہتا اور کھانے کو روٹی ملتے رہتی، تو میرا دل بے چین ہوتا اور میں کونے کونے میں جا کے ہاتھ اٹھا کر رو کر دعا کرتا اور کہتا اے اللہ وہ مبارک دن کب آئے گا جس دن ہمارے گھر کا آخری دانہ اور آخری ٹکڑا روٹی کا ختم ہو جائے گا، ہمارا چولہا بجھ جائے گا اور میری ماں مجھ کو کھلانے کے لائق نہیں رہے گی، اور بلا کر اپنی مبارک زبان سے خوشخبری دے گی کہ میں آپ کا مہمان بن گیا۔ اے اللہ آپ کی عزت کی قسم، آپ کا مہمان بننے کی خبر سے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی اچھے اچھے غذاؤں اور لذیذ کھانوں کے اندر وہ لذت اور راحت ہم کو میسر نہیں ہوتی۔ تو گویا اللہ کو پہچاننا ماں کی گود سے ملا تھا، اور ماں نے پہلے اللہ سے پہچاننے لگایا تھا۔ اب تو یہ زندگیاں بگڑ گئی کہ جس کے اندر روٹی کے ٹکڑوں کو پہچان رہے، بسکٹ کے پیکٹ کو پہچان رہے، بیلون کو پہچان رہے، کھلونوں کو پہچان رہے، اور نہیں پہچانتے تو اللہ کو نہیں پہچانتے، آخرت کو نہیں پہچانتے۔ اس راستے کی کوئی محنت اور اس راستے کا کوئی عملی فکر ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ یہ راستہ صحابہ سے لے کے تابعین سے لے کے اولیاء کاملین تک ملے گا کہ محبت رسول کے عملی نمونے ان کی زندگیوں میں تھے، ان کے قول و قرار مختصر تھے لیکن ان کی عملی زندگیاں طویل تھی، اور آج تک وہ عملی زندگیاں لوگوں کے ایمان کو گرمانے اور آقا کی محبت کو چمکانے کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کرے کہ ہمارے سیرت طیبہ کے یہ اور سیرت طیبہ کے یہ جلسوں کا انعقاد یہ سبب بنے دل کی دنیا کے بدلنے کا، ہماری سوچ کے صحیح ہونے کا، ہمارے آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں اور تعلق سے قربت کا، کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی آپ کو اس طرح بھلایا، اور ہماری اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اور امت کے لیے اپنے آپ کو اتنا بے چین رکھا کہ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن اگر ہم آپ سے ملنا چاہیں تو کہاں مل سکیں گے؟ ایک تصور آیا ہوگا، خیال آیا ہوگا کہ وہ دن نفسی نفسی کا ہوگا، اس دن چہیتی ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو پہچاننے کی طاقت نہیں رکھے گی، اور ایسے موقع کے اوپر ہم اس پریشانی کے عالم میں کیا کریں گے؟ لوگ کوئی ٹخنے تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی گھٹنے تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور کوئی گردن تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس وحشتناک دن کا تصور جو احادیث پاک میں مختلف جگہ مختلف طرح سے بیان کیا گیا، ان ساری چیزوں کا کیا احساس طاری ہوا ہوگا نہیں معلوم، کہ جس کے نتیجے میں پوچھا کہ آقا حشر کے میدان میں ہم آپ سے ملنا چاہیں تو کہاں ملے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا عائشہ، وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ جلال و کبریائی میں ہوں گے، اور بڑے بڑے انبیاء میرے ساتھی اس وقت یارب میں نفسی نفسی کی کیفیت میں ہوں گے۔ اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ کوئی اللہ کی بارگاہ میں قریب پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ کانپ رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جب جھٹلائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یاد فرمائیں گے تاکہ وہ انصاف کا دن ہے، حجت پوری کی جائے۔ تو حدیث پاک میں آتا کہ حضرت عیسیٰ کانپ جائیں گے اور گھبرا جائیں گے، اور مارے خوف الہی کے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، بدن کا رواں رواں کھڑا ہو جائے گا، اور حیبت سے پسینے کے قطرے نہیں نکلیں گے بلکہ ہر روئے سے خون کے دھار جاری ہو جائیں گے. تو یہ کیفیت ہوگی اس دن کہ انبیاء بھی اللہ کی بارگاہ میں جانے سے کب کو پائیں گے اور یا ربی نفسی کے حال میں ہوں گے. آپ نے فرمایا عائشہ اس دن تمہارے نبی کی زبان پر یا ربی امتی میں اپنی امت کی فکر میں ہوں گا کہ میری امت کا کیا بنے گا اور کیا ہوگا. اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس دن عائشہ اگر مجھ سے ملنا چاہو تو مجھے وہاں دیکھنا جہاں میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے اور تمہارا نبی اس فکر کے اندر کھڑا ہوگا کہ اللہ میری امت کی نیکی کے پلڑے کو بھاری کر دے اور اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا پہنچا دے اور میری امت کی مغفرت کا سامان ہو جائے. عائشہ اگر تم مجھے میزان کے پاس نہ دیکھ سکو تو پل صراط کے پاس تلاش کرنا جہاں میں اپنے مولا کو بڑے لاڑ و پیار سے راضی کر رہا ہوں گا اور میں اپنی امت کے پار ہونے اور کٹ کر جہنم میں گرنے سے بچنے کو مانگ رہا ہوں گا. اور عائشہ اگر تم پل صراط کے پاس بھی مجھے پا نہ سکو تو حوض کوثر پر دیکھنا جہاں میں اپنی امت کو آب کوثر تقسیم کر رہا ہوں گا. تو میرے دوستو ہمارے آقا تو قیامت کے میدان میں بھی ہماری محبتوں میں بے چین اور بے قرار ہوں اور یہ امت جیتے جی نبی کی محبتوں میں نبی کے دین کو سینے سے لگانے اور اپنے گھرانے میں اعمال نبوت کو چلانے اور نبی کی تمنا اور غم اور فکروں کو پہچاننے اور اس پر اپنی جان و مال اور اپنی صلاحیتوں کو لگانے پہ تیار نہ ہو تو اس سے بڑھ کر ہماری زندگی کی محرومی کیا. تو اللہ کرے کہ ہماری مجلسیں اور ہمارے سیرت طیبہ کے تذکرے ہماری زندگی میں آفا کی بے قراریوں کو اپنی بے قراری بنا لے. کب تک روٹی اور پیٹ کی بے قراریوں میں ہم زندگی کو گزاریں گے؟ ہم ایمان اور ہدایت ہماری زندگی میں جم جائے, انسانیت میں عام ہو جائے اور مخلوق خدا تک یہ پیغام پہنچ جائے. اس کے لیے یہ ایک محنت ہے کہ آدمی جس راستے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے ایک نمونہ دیا اور صحابہ کو چلایا, صحابہ سے بڑھ کر عاشق اور محبت کرنے والا کوئی اور دوسرا طبقہ ان کا بدل نہیں بن سکتا. اس طبقے نے جلسے اور جلوس نہیں کیے لیکن اس طبقے نے عملی زندگیوں کو چلایا اور زندگی کی فکر و عمل کو بدلا اور زندگی کی سوچ کے دھاروں کو پلٹا اور اپنی اولادوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مطابق جینا اور مرنا سکھایا, کھانا اور پینا سکھایا اور پہننا اور اوڑھنا سکھایا اور زندگی کے رخ کو اس راستے پہ بدلا. اس لیے میرے دوستوں اس پاکیزہ زندگی کو اختیار کرنا اور ان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جذبات کو پہچان کر اپنی زندگی کو چلانا, اللہ پاک اپنے کرم سے اس راستے کی اطاعت اور فکر ہم کو دے دے اور ہم کو صحیح بنیادوں کے اوپر زندگی گزارنے کی سعادت دے دے. انشاءاللہ تھوڑا سا وقت ابھی ایک بجنے کو باقی ہے, اللہ کرے کہ کچھ باتیں حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہم کو منشرک ہو گئی ہوں. اللہ پاک ہم سب کو استفادے کی توفیق دے دے. علیہ السلام پیغمبر وقت ہیں, اللہ پاک سننے والے ہیں, دعا کی قبولیت کا اعلان فرما دیتے کہ ہاں بھائی ہم آپ کو دوں گا اور تمہاری قوم کو دوں گا, فساکتبھا ٹھیک ہے اس کو لکھ دوں گا. لیکن یہ ہے کہ کسی قوم کے ساتھ کسی علاقے کے ساتھ نہیں ہے, یہ چیز صفات کے ساتھ ہے. اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ فساکتبھا للذین یتقون, تقوی والوں کو دوں گا میں, دنیا میں بھی مزہ ملے گا ان کو, آخرت میں بھی مزہ ملے گا. اچھی زندگی جو ہے دنیا اور آخرت کی تقوی والوں کی ہوگی. ویؤتون الزکات, اور زکات ادا کرنے والوں کو دوں گا. والذین ہم بآیاتنا یؤمنون, اور جو میرے احکام پر ایمان لائیں گے یقین کریں گے ان کو دوں گا, کیونکہ ہاتھ میں تو ان کے ہے. پھر اس کے بعد میں اسی پر اکتفا نہیں فرمایا, موضوع بدل دیا اور یہ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی, دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہنے والے جو ہیں ان کو ملے گی یہ چیز جو نبی امی کی اتباع کریں گے. ابھی وہ آئے بھی نہیں ہیں, بات موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہی ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے عرصے کے بعد آپ تشریف لائے, لیکن اسی قصے میں اللہ پاک اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے موسیٰ سے یہ کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی, جو اتباع کریں گے اس رسول کی جو نبی ہوں گے جو امی ہوں گے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, جن کے حالات یہ لوگ پائیں گے لکھے ہوئے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تورات میں کھول کھول کر بیان کر دیے گئے تھے اور اتنے بیان کیے گئے تھے کہ جو تورات کے واقف تھے اور عالم تھے ان کے بارے میں قرآن نے یہ شہادت دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ان لوگوں کو ایسی ہے جیسا کہ کسی کو اپنی اولاد کی پہچان ہوتی ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں.
اتنی وضاحت سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس کس بات کا بیان نیتا ہوگا، کس کس چیز کا بیان نیتا ہوگا اس میں. اور انجیل میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات بتا دی گئی. تو فرمایا جن کے حالات ہم نے تورات میں بھی بیان کیے ہیں تفصیل سے، انجیل میں بھی بیان کیے ہیں، ان پر ان کی اتباع کرنا ہوگا. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور ان کے صفات بے شمار ہیں، ان میں سے چند کا یہاں تذکرہ فرمایا کہ ایک وہ لوگوں کو بھری باتوں کا حکم کریں گے. دنیا میں بھلائی کا چلن ہونا فطرت ہے، یہ نیچر انسان کا یہ ہے کہ اچھی چیز جو ہے اس کا چلن ہو، بری چیز جو ہے اس کا چلن نہیں ہونا چاہیے. نفع والی چیز لوگوں میں رائج ہو، نقصان والی چیز نہ ہو. کسی دوسرے کا تھوڑا سا نقصان بھی اگر آدمی کی فطرت صحیح اور سلیم ہے تو گوارا نہیں کرتی. کنفیوژن جہاں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نفع ہے کیا، نقصان ہے کیا، اس کی تحقیق میں گڑبڑ ہوتی ہے ہمیشہ. ورنہ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ یہ نقصان کی چیز ہے تو آدمی اس کو گوارا نہیں کرتا. دسیوں مرتبہ خود ہمارا تجربہ ہے کہ صبح صبح اسکوٹر نکال کے جب باہر نکلتے ہیں تو چونکہ رات میں لا کے رکھتے تو لائٹ آن رہتی ہے، اس کا سوئچ آن رہتا ہے، لائٹ کھلی بھی ہوتی ہے گاڑی کی. اب باہر نکلے ہیں تو چھوٹا بچہ بھی مل گیا تو لائٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لائٹ کھلی بھی ہے. بڑا بچہ، بڑا آدمی مل گیا تو بھی اشارہ کرتا ہے. غیر مسلم بھی مسلم کو اشارہ کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، مسلم غیر مسلم کو بتاتا ہے کہ لائٹ کھلی ہوئی ہے آپ کی. یہ آدمی کا نیچر ہے کہ وہ دیکھے خواہ مخواہ آپ کی لائٹ کھلی ہوئی ہے، اب اس کو بند کر لیجیے، ٹھیک ہے شکریہ آپ کا. یہ کوئی اعتراض کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بس ہمدردی میں ہوتا ہے، یہ انسان کا مزاج ہے. مگر جب مزاج بدل گئے تو پھر لوگوں کو اچھائی برائی کی تمیز نہیں رہی. اچھائی اور برائی آسمان سے آتی ہے. اچھائی، اچھی چیز کیا ہے جو آسمان سے اچھی ہونے کی حیثیت سے آئی، بری چیز کیا ہے جس کو آسمان والے نے بتا دیا کہ یہ بری ہے. ساری دنیا مل کے آسمان کی بتائی ہوئی بری بات کو اچھی کہیں گے تو وہ اچھی نہیں ہوگی. زندگی کے، تہذیب کے، اچھائی کے اقدار کبھی نہیں بدلیں گے قیامت تک، یاد رکھ لیجئے. ساری دنیا بے حیائی کو حیا کہے گی تو وہ حیا نہیں ہوگی، ساری دنیا حیا کو بے حیائی کہے گی تو وہ بے حیائی نہیں ہوگی. جس چیز کو آسمان نے اچھا، اللہ پاک نے اچھا کہہ دیا وہ چیز اچھی ہے، اور جس چیز کو اللہ پاک نے برا بتا دیا وہ چیز بری ہے. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان فرماتے فرمایا کہ یامرہم بالمعروف، بھلی باتوں کی ترغیب دیں گے، ان کا حکم کریں گے. اس لیے جس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا، وہ اچھی ہے. اس کے اچھے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے اس کو فرمایا ہے کہ یہ کرو. تم کسی چیز کے اچھے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کرو، قرآن پاک کی شہادت ہے. وینہاہم عن المنکر، اور بری باتوں سے روکیں گے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاک چیزوں کو حلال کریں گے، حلال بتائیں گے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور گندی چیزوں کو حرام بتائیں گے. یہاں پر بھی وہی معیار ہے، کسی چیز کے اچھا ہونے، مفید ہونے کی دلیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو حلال بتانا ہے، اور کسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بتا دیا تو وہ اس کے خبیث اور ناپاک ہونے کی دلیل ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خباست اور نجاست میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. نجاست عام طور پر کہتے ہیں ظاہری گندگی کو، اور خباست کہتے ہیں باطنی گندگی کو، مانوی گندگی کو. مانوی گندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ گندگیاں ایسی ہیں کہ جن کا ادراک عام انسان اپنے حواس سے، خمسہ سے نہیں کر سکتا. جیسے کتے کے اندر نجاست کے ساتھ ساتھ خباست ہے، حدیث پاک میں آتا ہے. نجاست، جتنے درندے ہیں وہ سب ناپاک ہیں، نجس ہیں. چیر پھاڑ کھانے والے جتنے درندے ہیں ان کو نجس بتایا اسلام نے، وہ نجس تو ہیں ہی. اس کے ساتھ ساتھ کتے میں خباثت بھی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے اس کا کھانا حرام ہے اور اس میں نقصان کے پہلو ہیں، اس لیے وہ نجس ہے. اور جس گھر میں کتا ہوتا ہے تو فرشتے رحمت کے نہیں آتے، یہ دلیل ہے اس کے خبیث ہونے کی. خبیص بھی ہے وہ، نجس بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں، صفات میں یہ بیان فرمایا گیا کہ وہ یحرم علیہم الخبائث، اس لیے بہت سی چیزوں کی حرمت ان کی خباثت کی وجہ سے ہے جس کا ادراک ظاہری طور پر نہیں ہوتا. ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب اس مسئلے کو چھیڑنے لگے کہ صاحب خنزیر حرام کیوں ہے اسلام میں. تو ڈاکٹروں نے بہت کچھ کہا، حکیموں نے بہت کچھ کہا، بڑی اس کی تفصیلات بتائی گئی، اس میں یہ خرابی ہے، یہ نقصان پہلو، اس میں یہ نقصان کا پہلو ہے، یہ نقصان کا پہلو ہے. دنیا بھر کے نقصان کے پہلو لائے جاتے ہیں کہ بھائی اس وجہ سے فلاں فلاں چیز حرام ہے. ایک مرتبہ امریکہ میں بھی میرے سامنے ایک امریکن نے پوچھا تھا کہ بھائی تم لوگ خنزیر کیوں نہیں کھاتے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم لوگ چوہا کیوں نہیں کھاتے. تو میں نے چوہا بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، میں نے کہا پھر خنزیر بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، پھر میں نے ان سے بتایا کہ جس وجہ سے آپ چوہا نہیں کھاتے اسی وجہ سے ہم خنزیر بھی نہیں کھاتے، اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ وجہ اس کی آپ کو نہیں معلوم ہم کو معلوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں خباثت ہے، اور خباثت کا ادراک حواس سے خمسہ نہیں کرتے، وہ مانوی امر ہے، روحانی چیزیں ہوتی ہیں کچھ. تو یہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوال میں کہ وہ یحرم علیہم الخبائث، گندی چیزوں کو خبیث چیزوں کو وہ حرام بتائیں گے، ویضع عنہم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، اور ایک ان کی صفت یہ بھی ہوگی کہ وہ لوگوں کے بوجھ کو ہٹائیں گے جو لوگوں کی گردنوں میں توق کی شکل میں پڑ گئے ہیں. یہ عجیب جملہ ہے یہ، ویضع عنہم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، لوگوں کا بوجھ ہٹائیں گے وہ نبی اور لوگوں کی گردنوں کا توق نکالیں گے جو ان پر ہیں. مفسرین نے اس میں بہت باتیں فرمائی ہیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ رسم و رواج کے جو بندھن ہیں، رسم و رواج کا جو برڈن ہے، جو ہیڈک قوم میں آ جایا کرتا ہے کہ پیسے ہوں نہ ہوں، حالات موافق ہوں، مساعد ہوں نہ مساعد ہوں، یہ سوسائٹی کو بالکل دیمک کی طرح کھا جاتا ہے، یہ انسانی زندگی کا چین اور سکون کھینچ لیا کرتا ہے، یہ اس میں لڑکیاں جو ہیں اپنے ماں باپ کے سینوں پہ سل کی طرح ہو جایا کرتی ہیں، پہاڑ بن جایا کرتی ہیں ان کے سینوں پہ کہ اس کا ان سے اس کا بوجھ ان سے اٹھایا نہیں جاتا ہے. اس کی وجہ سے گھروں کے اندر شادیاں نہیں ہوتی ہیں، شادیاں ہو جائیں تو پھر عمریں گزر جاتی ہیں صرف قرضوں کو ادا کرنے کرنے میں، سود کے چکر میں، رشوت کے چکر میں، شادی کرنا ہے پیسے نہیں ہے تو رشوت کا سلسلہ ہے تاکہ تھوڑا تھوڑا اندوختہ کیا جائے. ایک نظام ہوتا ہے غلط رسم و رواج کا اور غلط طور طریق کا، ہوتا ہے جو معاشرے پر، جو سوسائٹی پر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں ایک بات یہ بھی فرمائے کہ آپ کے احوال یہ ہوں گے کہ آپ یہ سارے بوجھ ختم کر دیں گے. یہی وجہ ہے کہ جس معاشرے کی آپ نے تشکیل فرمائی، آپ نے جو انسانوں کو معاشرت عطا فرمائی، زندگی گزارنے کا جو رنگ ڈھنگ عطا فرمایا، وہ اتنا پاکیزہ، اتنا صاف ستھرا، اتنا آسان اور اتنا ایزی ہے، غریب بھی اس کو انگیز کر سکتا ہے، امیر بھی، پڑھا لکھا بھی، بے پڑھا لکھا بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی، اور ہر ایک انجوائے بھی کر سکتا ہے، راحت بھی محسوس کر سکتا ہے، کسی کو کسی کے ساتھ کوئی خلی، زندگی کیا ہے، بس جنت کا نمونہ ہو جاتی ہے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے کلچر کو، آپ والی تہذیب کو اپنا لیا جائے، آپ نے جس طرح سے کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، رہنے سہنے میں، وضع قطع میں، شکل صورت میں، شادی بیاہ میں، خوشی غمی میں، جو سیرت آپ نے مقرر فرما دی، چونکہ سیرت نام ہے ایک خاص طرز زندگی کا، ایک چلن کا نام ہے کہ اس میں یہ چلن ہونا چاہیے، دیکھنے میں ایک چلن ہوتا ہے، سننے میں ایک چلن ہوتا ہے، بولنے میں ایک چلن ہوتا ہے، پہننے میں ایک چلن ہوتا ہے، شادیوں میں ایک چلن ہوتا ہے، خوشیوں میں ایک چلن ہوتا ہے، غمیوں میں ایک چلن ہوتا ہے، اس چلن کا نام اصل میں سیرت ہے، اس طریقہ کار کا نام ایک سیرت ہے. تو آپ نے معاشرت کا جو اصول بتایا، زندگی کے جو ضابطے بتائے خوشی اور غم کے، اتنے ایسے صاف ستھرے، ایسے پاکیزہ، تکلفات سے اتنے دور اور فطرت پر مبنی کہ اس کے ذریعے سے ہر انسان کی ضرورت آسانی سے پوری ہو اور راحت بھی اس کو پوری ملے اور زندگی سے وہ صحیح لطف اٹھا سکے گا. ایک مطلب یہ بتایا علماء نے اس جملے کا، بہت سی تفصیلات بھی ہیں اس میں. تو یہ فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے گردنوں کا بوجھ ہٹائیں گے. اس کے بعد اللہ پاک ایک بات فرما رہے ہیں، یہ اصل میں مجھے یہ بات والے سے کچھ سنانا تھا تو اس کا ربط یہاں سے تھا، اس لیے عرض کرنا پڑا. فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ایمان لائیں گے ان پر، ایسے نبی پر، فالذین آمنوا بھی، جو ان پر ایمان لائیں گے. اور ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسول پر ایمان کا مطلب ہوتا ہے ساری شخصیتوں کی نفی کر دینا، سب کو اگنور کر دینا، سب کو دنیا میں جتنی شخصیتوں کے ساتھ میں توقعات وابستہ کیے جاتے ہیں، کامیابی کے، کاموں کے بننے کے، عزت کے ملنے کے، سہولتوں کے حاصل ہونے کے، نوکریوں کے ملنے کے، مال و دولت کے ملنے کے، خواہشات کے پورا، سب سے نفی کر دینا، تمام شخصیتوں سے نفی کر کے ایک شخصیت کا اثبات کرنا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی کامیابی ہے اور آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور سارے انسانوں کو زندگی گزارنے کا ایک راستہ بتائے ہیں، اور ہر انسان جس نے آپ کو قبول کیا وہ اپنے لیے قبول کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جیسے دنیا کے بہت سے لوگوں کے باتوں کو ماننے کا مطلب ہوتا ہے،
تاج محل کو فلاں نے بنایا ہے، کوئی آدمی ایمان لے آئے کہ ہاں بھی بنایا ہے، دنیا کا سب سے بڑا باغ سر فلاں رہا ہے، کوئی آدمی ایمان لائے کہ ہاں صاحب فلاں رہا ہے، دیواریں چین فلاں نے بنائی ہے، دی ایسے اچھی بات ہے صاحب فلاں نے بنائی ہے، آرام مصر فلاں نے بنایا ہے، تو ٹھیک ہے صاحب آرام مصر فلاں نے بنایا ہے، جتنے بھی عجائبات ہوں یا کوئی دوسری چیزیں ہوں، اس حیثیت سے تسلیم کرنے کا مفہوم نہیں ہوتا ہے نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب، ایمانیات میں ایسی چیز نہیں ہوا کرتی، ایمانیات کا مطلب ہوتا ہے اپنے لیے ایکسپٹ کرنا اس کو، اس حیثیت کے ساتھ جس حیثیت سے تسلیم کرنے کو ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے. میں نے رسول کو اختیار کر لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ایمان لے آیا، کیا مطلب؟ میں نے اپنے لیے اللہ پاک کا نمائندہ آپ کو مقرر کر لیا، اور اللہ پاک کا رسول ہونے کی حیثیت سے اپنے لیے میں نے اس کو قبول اور منظور کیا. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اس کو ایک اور مثال سے میں عرض کیا کرتا ہوں، بہت اچھا سمجھ میں آتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں جانتے ہیں کہ فلاں آدمی کی شادی ہو گئی، اور فلاں آدمی کی فلاں لڑکی سے شادی ہو گئی، لڑکی کی سہیلیاں جانتی ہیں کہ ہماری فلاں سہیلی کی شادی فلاں آدمی سے ہو گئی ہے. ایک ہے دوسرے آدمیوں کا جاننا کسی لڑکے لڑکی کے بارے میں کہ ان کی آپس میں شادی ہو گئی، اور ایک اس لڑکے اور لڑکی کا جاننا کہ ہماری آپس میں شادی ہو گئی. تو اب لڑکے نے یوں کہا کہ صاحب اتنے مہر کے بدلے میں فلاں گواہوں کی موجودگی میں میں نے اپنے ذات و نفس کے لیے فلانی کو قبول کیا، اور لڑکی نے اپنے ولی سے کہلوا دیا کہ میں اپنی وکالت و ولایت سے فلانی بنت فلانی کو اتنے اتنے مہر کے عوض میں آپ کے نکاح میں دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو قبول منظور کیا. اور لڑکا کہتا میں نے اس کو قبول منظور کیا اپنے لیے. تو لڑکے کا قبول منظور کرنا کسی لڑکی کو، اور لڑکی کا قبول منظور کرنا کسی لڑکے کو، اس کی جو نوعیت ہے کسی پرسن کا، کسی شخص کا، کسی خاتون کا، کسی عورت کا، اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا یہی مفہوم ہے کہ اپنے لیے قبول کیا رسول کو رسالت کی حیثیت سے کہ میں ان کا تابع بن کر رہوں گا، میں ان کا امتی بنوں گا، میں اپنا علم نفسی کو ختم کر دوں گا، میں اپنے خواہش کو ختم کر دوں گا، میں اپنے جذبات کو ختم کر دوں گا، میں اپنے کلچر کو ختم کر دوں گا، میں لوگوں کے کہنے سننے کو ختم کر دوں گا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں، اس واسطے کہ میرا تعلق ان سے ہوا ہے. فالذین آمنوا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جو لوگ ان پر ایمان لے آئیں، ایمان لانے کا مطلب ان کو تسلیم کر لینا اپنی ذات کے لیے، اور اپنی ذات کے لیے تسلیم کرنا زندگی کے بعض شعبوں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نماز پڑھا کریں گے، انہوں نے نماز پڑھنے کو کہا، ٹھیک ہے روزہ رکھا کریں گے، انہوں نے روزہ رکھنے کو کہا، نہیں، جس چیز میں انہوں نے ایکسپشن دیا ہے کہ اس میں تم میری بات نہیں ماننا، اس میں تو ہے ایکسپشن، اس میں استثناء ہے، اور جس میں استثناء نہیں ہے وہ سب اپلائی کرتا ہے، وہ سب اپلائی کرتا ہے، حتیٰ کہ پہننا اوڑھنا بھی، حتیٰ کہ سب کچھ سب اپلائی کرتا ہے کہ اس میں ماننی پڑے گی آدمی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا اور دو معمولی چادریں میرے اوپر تھیں، تو ایک اوپر میں نے اوڑھی ہوئی تھی، ایک نیچے میں نے باندھ رکھی تھی. اس زمانے میں ایسا رواج تھا کہ کرتا پائجامہ کی شکل میں بھی کپڑے پہنا کرتے تھے اور احرام کی شکل میں بھی پہننے کا رواج تھا. تو ایک میں نے اوپر سے لپیٹ رکھی تھی، ایک تابند کے طور پر باندھ رکھی تھی، اور دونوں کے دونوں پرانی تھی اور دونوں کے دونوں سستی تھی. یہ دو صفت انہوں نے بیان فرمائی، شمائل ترمذی میں اس کا ذکر موجود ہے. سستی تھی، کوئی زیادہ قیمتی نہیں تھی، اور وہ بھی پرانی تھی کہ جگہ جگہ سے جو ہے وہ پھٹنے والی تھی. یہ اس وجہ سے انہوں نے بیان فرمایا کہ آگے جو مضمون آ رہا اس کا اس سے تعلق ہے. میں جا رہا تھا، میرے پیچھے سے آواز آئی، ارفع ازارک، اپنا جو تہبند ہے وہ اوپر کرو. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کون یہ کہہ رہے ہیں. فیدا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سمجھ گئے، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کپڑوں میں یہ ہے کہ مرد کا تہبند جو ہے، مرد کا پاجامہ ہو، پتلون ہو، تہبند ہو، کچھ بھی ہو، وہ ٹخنے سے اوپر ہونا فرض ہے. لا حق للازار فی الکعبین، یہ حدیث میں ہے کہ ٹخنوں میں کپڑے کا کوئی حصہ مرد کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے اس کا چھپنا ضروری ہے. ہمارے یہاں امریکہ میں نیا فیشن چل رہا ہے، پتہ نہیں ابھی یہاں تک پہنچا نہیں پہنچا، پہلے پہنچنے میں دیر ہوتی تھی، اب تو منٹوں میں سیکنڈوں میں پہنچ رہا ہے، انٹرنیٹ آ گیا، لیپ ٹاپ آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، تو مسئلہ سیکنڈوں میں چل پڑا ہے. اب وہاں عورت کا ٹخنا کھلنا ضروری ہے فیشن میں، بعض اب تک ٹخنے سے بھی 2 inch اوپر 3 inch اوپر پینٹ ہوتے ہیں لڑکیوں کے عام طور پر، اور لڑکوں کا چھپنا ضروری ہے، چونکہ فیشن کی بنیاد مذہب کے اگینسٹ میں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے، فیشن کی بنیاد مذہب کے خلاف میں ہے. جو فیشنیبل ہوگا وہ مذہبی نہیں ہوگا، چونکہ کہ اس کو بنیاد اس کو بنایا ہی جاتا ہے اس طریقے سے, ڈیزائن ہی کیا جاتا ہے اس طریقے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے یہ ایک اسوہ رکھا ہے, سیرت رکھی ہے, یہ حکم تھا. اور عام طور پر اس کی وجہ بھی آپ فرماتے تھے کہ تکبر سے, تکبر کی علامت ہے اس کا نیچے ہونا. تو حضرت جابر نے یہ سمجھا کہ بھائی تکبر کی وجہ سے آدمی نیچے لٹکاتا ہے, اور میں جو نیچے, میری جو نظار نیچے چلی گئی ہے, اس میں تکبر کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں, جو کہ جو چادریں جو ہے نا وہ پرانی ہے, اس میں کیا بڑاپن کرے گا کوئی آدمی, پرانی لنگیاں بن کے کیا شان کر سکتا ہے. اور دوسری یہ کہ وہ تو کوئی مہنگے کپڑے کی بھی نہیں ہے, چلو بھائی بہت دن سے رکھا ہوا تو وہ سستی ہے. یہ وجہ تھی جو پہلے انہوں نے دو باتیں بیان فرمائی کہ وہ سستی بھی ہیں اور وہ پرانی بھی ہیں. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ سستی بھی ہیں یہ پرانی بھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ ہو گئے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ ناراض ہوتے, ناگوار ہوتی کوئی بات آپ پہ اور آپ پر آپ کو غصہ آتا تو آپ کا چہرے انور سرخ ہو جاتا, کانما حسر علی وجنتیہ الرمان, ایسا معلوم ہوتا جیسے آپ کے دونوں رخساروں پر انار نچوڑ دیا گیا ہے, ایسا معلوم ہوتا جیسے کابلی انار کو آپ کے رخسار پر نچوڑ دیا گیا ہے, اتنے سرخ ہو جاتے تھے آپ کے گال, تو ایسے لال ہو گیا. اور آپ نے یہ فرمایا کہ امال کفی اسوہ, اس سے بحث نہیں ہے کہ تیری چادریں سستی ہیں, نہ اس سے بحث ہے کہ وہ پرانی ہیں, بحث اس بات سے ہے کہ میں تیرا نمونہ ہوں یا نہیں ہوں. یہ فرمایا میں تیرا نمونہ ہوں یا نہیں ہوں. فرماتے فلتفت الی فاذا ازاره الى نصف ساقی, میں نے آپ کی طرف جو توجہ کی تو میں نے دیکھا کہ آپ کی ازار ساقین کے بلی کے قریب تھی, تو میں نے خاموشی سے اس کو اوپر کر لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کسی کو قبول کر لینا, آپ پر ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے ان کو قبول و منظور کر لینا, جیسے لڑکی کسی لڑکے کو اپنی ذات کے لیے قبول و منظور کر لے, اور اس کے بعد میں جو ان کے حقوق ہوتے ہیں وہ کلمے میں ذکر ہونا ضروری نہیں ہوتا, وہ کلمے کے تقاضے میں آ جاتے ہیں, وہ کلمے کے یعنی اس کے لوازمات میں سے چیز آ جاتی ہے. جیسے جس وقت نکاح کے دو بول بولے جاتے ہیں تو اس میں ساری تفصیلات اور ساری ڈیٹیلز تھوڑی آیا کرتی ہیں لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے لیے, کہ آپ جب آپ قبول کریں گے تو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ کچھ بھی نہیں. جیسے ہی شادی ہو گئی تو اس کے بعد میں آپ کپڑے کا بھی ذمہ ہو گیا, کھانے کا بھی ذمہ ہو گیا, رہائش کا بھی ذمہ ہو گیا, اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کا بھی ذمہ ہو گیا, حقوق ادا کرنے کا بھی ذمہ ہو گیا. اب شادی تو ہو گئی دلہے میاں سے, دلہے میاں کو کہا گیا کہ میاں دلہن کو رکھو کسی جگہ پہ لے جا کے, مکان کا ذاتی مکان نہیں ہے تو کرائے کے مکان میں رکھو, تو بولے شادی کے بعد ایگریمنٹ میں ایسی کوئی بات لکھی بھی نہیں, ایگریمنٹ ایسے کوئی بات پہ ہوا نہیں ہے, بھائی اس کو کما کے دو. چار مینار دواخانے میں انہیں بھی کام کرتی, انہیں خود ہی کما لیتی ہیں, ایسا کوئی بات بول سکتا ہے؟ اس قسم کی کوئی بات نہیں آ سکتی سر, نہیں آپ کو کھلانا پڑے گا. اگر عورت خود نوکری کرتی ہو تو بھی مرد کے ذمے نفقہ ہے, سن لو. اب آپ نے بلایا ہے تو پھر سنو میں کیا کروں. اگر عورت کمائی کرتی ہو تو بھی مرد کے ذمے نفقہ ہے, اس کے ذمے کسوا ہے, اس کے ذمے سکنا ہے, اس کے ذمے ساری چیزیں رہنے. اور حالانکہ جس وقت ایگریمنٹ ہوا تھا اس وقت اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا, تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب کسی نے پڑھا اور اس کی گواہی دی تو دوسری چیزوں کا تذکرہ ہونا نہیں. اسی وجہ سے سورہ مائدہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ایمان والوں سے وعدے کو پورا کرنے کو فرما رہے ہیں. ایمان والوں نے وعدہ ہی کیا کیا ہے؟ کسی نے کوئی خاص وعدہ کیا ہو تو کیا ہو, کیا نظر پوری کرنے کا مضمون ہے کہ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں یہ معنی نہیں ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں وہ اس کے وعدے میں شامل ہیں, اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کے جو تقاضے ہیں وہ اس وعدے میں شامل ہیں. فالذین آمنوا بہ, جنہوں نے آپ پر ایمان قبول کر لیا, اختیار کر لیا, وعزروہ, اور آپ کی تعظیم کی, عزروہ یا عظموہ, تعظیم کی ان کی, عظمت ان کی, ایمان لانا اور عظمت کے ساتھ ایمان لانا, بڑائی کے ساتھ ایمان لانا, احترام کے ساتھ ایمان لانا ہے. بڑی تفصیلات ہیں تعظیم کی اور احترام کی اور بڑائی کی. آپ کی بات سے کسی کی بات بڑی نہیں, آپ کی ذات سے کسی کی ذات بڑی نہیں, آپ کی سنت سے کسی کی سنت بڑی نہیں, آپ کے طریقے سے کسی کا طریقہ بڑا نہیں, آپ کے کلچر سے کسی کا کلچر بڑا نہیں. تعظیم میں تو ساری چیزیں آئیں گی. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ, اور آپ کی نصرت کریں, جو آپ کرتے تھے وہ کرنا, اتباع, اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. ایک ہوتی ہے نصرت, دوسرے آپ کے کام میں شریک ہو, شرکت کریں. اور بھلا آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نصرت کر سکتا ہے؟ مگر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے, ایک اسٹائل ہے. جو اللہ کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اللہ کی وہ مدد کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, جو اللہ کے رسول کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نصرت الرسول کا لفظ استعمال کیا ہے, اور وہ انسانوں کی مسلمانوں کے اعزاز کے لیے شرف کے طور پر ہے. چلو تم کو یہ چانس دیا جا رہا ہے. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه, اور اتباع کریں اس نور کی جو آپ کے ساتھ میں اتارا گیا ہے. آپ کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے وہ آسمانی علم ہے, وحی کا علم ہے جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس ہے, احادیث کی صورت میں ہمارے پاس ہے. قرآن اور حدیث دونوں وہ نور ہیں جو آپ کے اوپر اتارے گئے ہیں, اس کے موافق چلیں اور نصرت کریں اور تعظیم کریں اور ایمان اختیار کریں. اولئک هم المفلحون, یہ لوگ ہوں گے کامیاب ہونے والے, کامیاب ہوں گے. اس کے بعد یہ اعلان کروایا, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذی له ملک السماوات والارض, آپ یہ فرما دیجئے کہ اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں جو سب کی طرف بھیجا گیا ہوں, یہ اعلان کرنے کے لیے کہ میں وہی نبی ہوں جس کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں اللہ پاک بیان فرما رہے تھے کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا. اس لیے پچھلے سارے نبیوں پر حضور پر ایمان لانا ضروری تھا, اور ساری امتوں پر حضور پر ایمان لانا ضروری تھا غائبانہ. اور یہ وعدہ دیتے تھے ہر نبی اپنی امت سے کہ اگر وہ تمہاری موجودگی میں تشریف لائیں تو تم ان پر ایمان بھی لانا اور ان کے کام میں شرکت بھی کرنا. اس لیے آج کے مسلمان پر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ ایمان بھی لائے, وہ اتباع بھی کرے, وہ تعظیم بھی کرے, وہ محبت بھی کرے, وہ عقیدت بھی کرے, وہ نصرت بھی کرے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے کا جو رنگ ڈھنگ بتایا اس میں شرکت کرے, اور نصرت میں شامل ہوتا ہے کہ آپ اپنی جان سے اپنے مال سے دین پھیلانے میں لگیں. یعنی جان کا ایک حصہ دین پھیلنے میں بھی لگے گا, مال کا ایک حصہ دین کے پھیلنے میں بھی لگے گا. ساری جان کو مال کمانے میں, سارے مال کو جان بنانے میں لگانا جائز نہیں ہوگا. یہ ہے کہ مال کمائیں گے تو مال کا ایک حصہ دین کی اشاعت کے لیے ہوگا. دینی کام الگ چیز ہوتے ہیں, دین کی اشاعت الگ ہے. کسی آپ نے غریب لڑکی کی شادی میں پیسے دے دیے, یہ دینی کام ضرور ہے کہ نیک کام ہے, لیکن دین کی اشاعت سے اس کا تعلق نہیں ہے. نماز ایک آدمی پڑھتا ہے تو عبادت ہے, یہ دین کی اشاعت سے اس کا تعلق نہیں. ہاں مدرسہ کوئی آدمی چلاتا ہے, یہ دین کی اشاعت سے اس کا تعلق ہے. دینی کتاب کوئی آدمی لکھتا ہے, دین کی اشاعت سے اس کا تعلق ہے. دین پھیلنے سے جن چیزوں کا تعلق ہوتا ہے اس میں جب جان و مال کو لگایا جائے گا تو وہ نصرت میں شامل ہوگا. یہ بھی کرنا ضروری ہوگا, اور یہ اپنوں میں بھی, پرائے میں بھی. سارے انسانیت کے لیے آپ نبی ہیں تو سارے انسانوں تک اس پیغام کا پہنچنا ضروری ہوگا. چونکہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ایمان لائے بغیر, ان کی اتباع کے بغیر اس دنیا سے جائے گا تو وہ تو جنت میں جائے گا ہی نہیں. جنت سب پر حرام ہے جب تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ کھول دیں. امتوں پر حرام ہے جب تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس میں داخل نہ ہو, اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے بغیر جائے گا تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا, دنیا میں چاہے وہ کتنا ہی قربانیاں دیتا ہو اور کیسے نیکی کے کام بظاہر کرتا ہو, وہ نیکی کا کام بنتا ہی نہیں. نیکی کا کام جب ہی بنتا ہے جب وہ ایمان کے ساتھ ہو, اور ایمان میں اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان ضروری ہے. تو یہ سب کام ایک سیرت کے پہلو کو سامنے رکھنے, سیرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سامنے رکھنے والے کے لیے ضروری ہوں گے. یہ چند آیتوں کا ترجمہ میں نے اس موقع سے کر دیا ہمارے عابد بھائی کے اصرار پر, ورنہ تو جو بات ہم اپنے بزرگ سے سن چکے ہیں وہ ہمارے لیے کافی تھی, اور اذان بھی ہو رہی ہے اور آدھا گھنٹہ بھی ہو گیا. تو بس میں اپنے مختصر سے گزارشات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سیرت کے ایک ایک پہلو کو سامنے رکھ کر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اذان کا جواب دے دو, اس کے بعد دعا کر لیں. ہمیں عطا فرمائیے، اپنے نبی کی معرفت و محبت ہمیں عطا فرمائیے، ان کی سچی پکی اتباع کی توفیق نصیب فرمائیے، ان کے والی معاشرت ہمارے گھروں میں داخل فرما دیجیے، سنتوں پر عمل کرنے کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، ایک ایک چھوٹی بڑی سنت کو پیدا فرما دیجیے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، بہنوں میں بھی اور بھائیوں میں بھی، اے اللہ سیرت مبارکہ کے ہر پہلو کو زندگیوں میں لانے کی توفیق فرمائیے، کرم کا، رحم کا، عفو و عافیت کا، یسر کا، سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے، آپ کے ذکر مبارک کی برکت سے یا اللہ ہمارے دنیاوی حاجتوں کو بھی پورا فرما دیجیے، اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کو ادا کر دیجیے، نصیب فرما دیجیے، اے مولا کریم جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرمائیے، اے اللہ ذہنوں کے ٹینشن کو ختم فرمائیے، دلوں کو چین اور سکون اور اطمینان عطا فرمائیے، گھروں میں اکرام و محبت کی فضاؤں کو قائم فرمائیے، اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجیے، یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اور ہم کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اے اللہ آپ کے دین کی خدمت میں خدمت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر فرمائیے، اس کا شوق پیدا فرمائیے، اس کی ہمت ہمیں نصیب فرمائیے، اے اللہ دین کے پھیلاؤ کے لیے جان و مال لگانے کا حوصلہ ہمیں نصیب فرمائیے، اے اللہ سارے دنیا کے اندر اسلام پھیل جائے اس کی کوشش کرنے والا ہم کو بنا دیجیے، اور اے اللہ بڑے عزائم ہمیں نصیب فرمائیے اور بڑے ہمتیں اور ارادے نصیب فرمائیے، اور اس کے موافق ہمارے جسموں کو اور ہمارے مالوں کو استعمال بھی فرمائیے، اے اللہ کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے، تمام ضرورتوں کو پورا فرمائیے، دنیا اور آخرت کو آسان فرمائیے، جس کے دل میں جو جائز خواہش ہے اپنے کرم سے اس خواہش کو پورا فرما دیجیے، آپ کے خزانے لامحدود ہیں، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں، ساری دنیا والوں کی مرادوں کو آپ پوری فرما دیں تو آپ کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی، اے اللہ ہم فقیروں بھکاریوں کا بھلا ہو جائے گا، اپنے کرم سے ہماری ساری ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، ہمیں اپنی معرفت و محبت عطا فرما دیجیے، اپنی رضا فرما دیجیے، اور اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، صلی و سلم و بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد اجمعین.